الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی معلومات پر مشتمل تربیتی پروگرام اور یہ سیریز جو الحمدللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول اور دل بڑھانے والے، ایمان کو طاقت دینے والے علمی معلومات سے سجی ہے، فضائل مصطفیٰ کی اگلی قسط لیے آپ کے بارگاہ میں ایک بار پھر بذریعہ مدنی چینل حاضر ہیں۔ الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم اس موضوع پر بہت پیارے پیارے علمی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو ہماری یہ پوری سیریز الحمدللہ چل رہی ہے اور اس میں ہم نے مختلف گوشے، ظاہر ہے کہ فضائل مصطفیٰ بیان کر ہی چکے ہیں کہ اتنے ہیں کہ کہتے ہی چلے جائیں تو موضوع ختم ہی نہیں ہوگا۔ بنیادی آگاہی دینا ہمارا، ظاہر ہے کہ بنیادی آبجیکٹو ہے ہمارے سلسلے کا۔ لاسٹ جو ہم نے قسط کی تھی اس میں بنیادی جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ یہ تھا، ہم یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کہ اعلی حضرت کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں جو ہے وہ جگہ جگہ قرآن اور احادیث کے اشارے ملتے ہیں، اور اشعار یاد رکھنا آسان اور جلدی طبیعت پر سہل ہوتا ہے، تو دونوں کا کنیکشن ہمیں پتہ چل جائے اور ہم یاد بھی رکھ سکیں اور ذہن میں ہمیں اعلیٰ حضرت کے کلام کی شان کا بھی پتہ چل جائے اور کچھ بنیادی معلومات ہمارے ذہن میں مستحضر بھی رہیں، یاد محفوظ بھی رہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ آپ بطور خاص قرآن پر فوکس کیجئے اور قرآن سے ہمیں یہ سکھائیے کہ قرآنی آیات جو ہیں اس میں جو نکات چھپے ہوئے ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، بالخصوص تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، وہ کیا ہیں، علماء نے کس طرح سے کلام کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتوں کا بھی تھوڑی طرف توجہ ہو جائے، تاکہ ایک یعنی گویا کہ ایک درس قرآن نما یعنی اس انداز سے اس موضوع پر کچھ ایسے کیفیت ہو جائے اور موضوع کی عظمت اور جلالت بھی ہمارے قلب میں راسخ ہو جائے اور معلومات بھی وقعی ہوں اور جو ہے ایمان بھی مضبوط ہو اور یہ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں برکتیں اس کی ہمیں ملیں۔ کیا فرمائے؟
اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے دو سلسلوں میں بھی ہم اعلی حضرت امام اہل سنت کے جو نعتیہ اشعار تھے منتخب، ان کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کے جو آیات بینات تھی جس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا، آپ کے فضائل کا درس ملتا ہے، اس پر ہم نے دو سلسلوں میں کلام کیا تھا، اور اعلی حضرت کے کلام کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ تو اعلی حضرت کا کلام بھی چونکہ قرآن و حدیث کے جو واضح ارشادات ہیں اسی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، اس سے ہم نے کافی حد تک تو چیزیں دیکھی تھیں۔ آج کے درس میں بھی چونکہ قرآن کریم ہی مرکز اور محور ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کا، آپ کے اوصاف حمیدہ کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی قدر و منزلت کا، تو جہاں جہاں سے اٹھا کر قرآن کریم پڑھ لیجیے،
اللہ اللہ،
اس کے جو ہے وہ ہر جگہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا کہیں نہ کہیں اظہار موجود ہوتا ہے. تو آج کے سلسلے کے جو ہمارے مختصر سے لمحات ہیں ان میں بھی ہم قرآن کریم سے یہ درس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دو آیات مبارکہ ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اسے اچھی طرح سنیں اور لکھ سکیں تو اسے لکھ لیں، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اس میں وہ درس ہے کہ جو ایمان کا حصہ ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا درس، اور اس پر ہم پہلے کلام کر چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جو ہے وہ شرط ایمان ہے، جزو ایمان ہے. تو جس کا درس آیات کے اندر مل رہا ہے ان آیتوں کو تو ہمیں حفظ کر لینا چاہیے مسلمانوں کو. پہلی آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور بھی یہ ابتدائی مضمون تو کئی آیات کے اندر بیان ہوا ہے، بالخصوص ہم نے اس آیت کو منتخب کیا ہے جس میں اگلا مضمون بھی ہے خاص تعظیم سے جس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر،
اللہ اکبر،
اس امت کے اعمال کا احوال کا گواہ بنا کر کہ بروز قیامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے.
سبحان اللہ.
مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، انہیں ایمان اور اطاعت کی زندگی بسر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور فرمایا نذیرہ ڈرانے والا بنا کر، جو نافرمان ہے اور کفر کے اندر گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر. ابھی تین باتیں ہیں، گواہ بنا کر بھیجا،
ٹھیک ہے،
شاہد، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور نذیر بنا کر بھیجا. اور ابتدا میں کیا ہے، انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا.
اللہ اللہ.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری ہے وہ یہ ہے، یعنی آپ کے کام یہ. اب یہ تھا کہ آپ کی اس بعثت کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، یعنی آپ تشریف لے آئے ہیں گواہ بن کر، شاہد بن کر، مبشر بن کر، نذیر بن کر، تو آپ کی اس تشریف آوری کے بنیادی کیا مقاصد ہیں، وہ اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. پہلی بات، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ، یعنی جو مقاصد ہمارے اعتبار سے حضور تشریف لے آئے دنیا کے اندر دین سے دنیا کو روشن کرنے کے لیے، تو اب جو انسان ہیں، بنی نو انسان ہیں، حضور کی تشریف آوری سے ان کے کیا مقاصد ہونے چاہیے، یعنی انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ آیت کے اندر بیان ہو رہے ہیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پہلی بات، حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے اس لیے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر
ایمان لاؤ.
ایمان لاؤ پہلی بات. دوسرا مقصد یہ بیان کیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی مکرم کی تعظیم و توقیر کرو. اب دیکھیں حضور کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ ایمان لا کر، نبی کا کلمہ پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کی پہچان حقیقی سچی معرفت ہے،
ٹھیک ہے،
وہ اپنانے کے بعد حضور کی محبت اور تعظیم کے جذبات اپنے دل کے اندر رکھیں اور حضور کی تعظیم کریں، آپ کی عظمت کا اعتقاد بھی رکھیں، اقوال و افعال سے حضور کی تعظیم بھی کریں. اس کا درس اس آیت میں واضح طور پر سراتن دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی جا رہی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو خوبیاں ہیں، بڑی سے بڑی خوبیاں ہیں، وہ اس میں جتنا چاہے آدمی مبالغہ کرے، ایک حد کے اندر رہتے ہوئے، بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کی بھی اس آیت مبارکہ سے جو ہے وہ اس میں اشارہ ملتا ہے. آپ کی محبت کا بھی درس اس آیت مبارکہ میں چھپا ہوا ہے کہ ایمان وہ بغیر محبت کے ہوتا نہیں ہے، اور تعظیم بھی بغیر محبت کے پائی نہیں جاتی، اور محبت کا درس دیگر قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے. تو یہ اس آیت کے درمیان کے اندر جو دوسرا مقصد بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلا تھا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا،
ٹھیک ہے،
دوسرا ہے کہ ان نبی کی تعظیم و توقیر کرو، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح و شام پاکی بولو، یعنی اس کی عبادت کرو. اب امام اہل سنت نے اپنے رسالے مبارک تمہید ایمان کے اندر بڑی پیاری بات یہ آیت مبارکہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمائی، نقطہ کہ دیکھیں تین مقصد ہیں لیکن اس کی ترتیب پر غور کرنا چاہیے، کہ سب سے پہلے ایمان کی بات،
ٹھیک ہے،
اس کے بعد نبی کی تعظیم کی بات، پھر اپنی عبادت کی بات.
اللہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے تو پھر حضور کی تعظیم اگر کوئی کرے گا بھی تو اسے فائدہ نہیں دے گا.
صحیح، مطلب اس طرح کوئی دانشور ہو جو
مثال کے طور پہ بہت سے غیر مسلم ہیں جو
جی
حضور کے ناطے پڑھتے ہیں،
جی
امام علیہ سنت نے لکھا بھی،
جی
بہت سے غیر مسلم ہیں ناطے پڑھتے ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں اور آپ کی عظمت کا ایک طرح کا وہ خیال بھی رکھتے ہیں،
جی
لیکن
جی
چونکہ ایمان نہیں لاتے اس لیے انہیں تعظیم فائدہ نہیں دے گی. اور جو مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے، وہ بھلے جتنی عبادت اپنے زوم میں کرتا رہے اس کی کوئی عبادت عبادت نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز تو آ گئی ایمان، اور ایمان کے فوراً بعد کیا ہے؟ تعظیم، کہ تعظیم بھی ضروری ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ تسبحوہ بکرتم و اصیلہ، کہ اپنے پروردگار کی صبح و شام پاکی بولو یعنی عبادت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی.
اوکے،
تو تعظیم کو درمیان میں رکھنے میں یہ ہے کہ ایمان اور عبادت، ایمان اور عبادت کی درمیانی جو حیثیت ہے وہ تعظیم کو حاصل ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تعظیم ایمان کے لیے شرط بھی ہے اور ایمان کا ایک طرح سے جز بھی ہے، کہ حضور کی محبت اور تعظیم کو اگر نکال دیا جائے گا تو ایمان پھر باقی
نہیں
بچتا. محبت اور تعظیم ضروری ہے، اور ہر طرح کی بے ادبی اور بے ادبوں والے اعمال، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدسہ، اس کی بے ادبی بھی کفر ہے. حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بے ادبی اس لیے کہ یہ حضور سے نسبت رکھتی ہے، وہ بے ادبی کفر ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر درس ہمیں مل رہا ہے. اسی طرح کی آیت مبارکہ ایک اور ہے سورہ آراف میں،
ٹھیک ہے،
اس میں ایک زائد بات بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ناظرین اگر لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، سورہ آراف کی آیت ہے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اب یہ ہم سوال کرتے ہیں نا کہ ہمیں کامیابی چاہیے، فلاح چاہیے، آخرت کے اندر نجات چاہیے، اس کا کوئی مجرب نسخہ ہاتھ آ جائے، آخرت کی کامیابی کا کوئی مجرب نسخہ مل جائے. تو سورہ آراف کی اس آیت مبارکہ میں وہی نسخہ دیا گیا ہے جو اس سے پہلی آیت مبارکہ میں نے بیان کیا تھا. اس کے اندر کیا چیز ہے، پیغام کیا ہے، آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا به، تو جو اس رسول پر ایمان لائیں، فالذین آمنوا به وعزروه، اور اس کی تعظیم کریں. دیکھیں وہی ترتیب آ رہی ہے، ایمان کے بعد تعظیم، اور تعظیم کے ساتھ ایک اور چیز ہے،
ٹھیک ہے،
جو تعظیم کا ایک طرح کا تقاضی ہے،
جی جی،
اور تعظیم کا گویا ایک طرح کا کمال ہے، وہ کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اور اس نبی کی مدد کریں.
اوکے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
یہ ایک اضافی بات ہے جو پچھلی آیت میں نہیں تھی صراحت کے ساتھ. اور پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں یعنی قرآن کریم کی جو اس نبی مکرم پر نازل کیا گیا، اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے. اب اس میں چار باتیں آ گئیں، ایک تو ایمان آ گیا، دوسری چیز آ گئی آپ کی جو ہے وہ تعظیم، تیسری چیز آ گئی آپ کی مدد، اور چوتھی چیز آ گئی قرآن کریم یعنی جو آپ پر نازل ہوا، یعنی آپ کی شریعت، قرآن کے تحت جو ہے آپ کے واضح ارشادات بھی آ گئے، حدیث بھی آ گئی، اور قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے فقہ کی مسائل وہ بھی آ گئے. تو اس پر عمل پیرا ہونے والے یعنی عبادت کی زندگی گزارنے والے، تو یہ جو درس ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ تعظیم کا بھی اور پھر عبادت کا بھی، اور اسی کے اوپر نجات اور فلاح جو ہے وہ موقوف ہے، اور یہ فلاح و نجات کا مجرب نسخہ ہے. تو اسے اگر ذہن میں بٹھا لیں گے اور ان آیات کو یاد کر کے اس کی تکرار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا.
یہ خصوص جو ترتیب ہے یہ اپنے اندر بھی ایک اہم ترین پیغام جو ہے اس کے اندر موجود ہے، کہ جو یعنی عام طور پر شاید یعنی کوئی ایسا ہو تو جو عبادات کو جو ہے وہ بعض ہوتے ہوں گے ایسے کہ جو عبادات کو رینکنگ میں پہلے لے آتے ہوں گے، ایمان لائے
بالکل خشک ہو جاتے ہیں، یعنی حضور کا ذکر نہیں کر رہے،
جی
محبت کی جو شمع ہے وہ ٹمٹمانا شروع ہو گئی، حضور کی محبت کم ہو رہی ہے،
اپنی اس کی جو چیک لسٹ ہے اس کے اندر جو فہرست ہے اس کے پاس، اس میں وہ عبادات کی جو ظاہری صورت ہے اس کو وہ گنتی میں گنے جا رہا ہے. تو جبکہ یعنی ترتیب جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تعظیم اور توقیر کا مرتبہ، کیونکہ اگر یہ جو ہے نا بجھ گئی شمع تو آگے والا جو
ایمان کو بھی نقصان ہو گیا آپ کے.
اوکے،
اور جب ایمان بھی گیا اور آپ کی تعظیم بھی گئی تو پھر عبادات کس کام کی.
ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے دوسری آیت کے اندر ایک جو جس جو پہلی آیت کے اندر صراحت اور وضاحت کے ساتھ جس چیز کا تذکرہ نہیں تھا اور دوسری آیت میں جس کا جو ہے بیان کیا گیا، اس کو تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ہم آپ ایکسپلور کریں اور ہمیں اس کے بارے میں مزید مدنی پھول عطا فرمائیں. یہ مدد کرنا، یہاں اس سے کیا مراد ہے، اور یعنی میرے لیے جیسے کیا حکم ہوگا مدد کرنے کا، ایک عام امتی کے لیے کیا ہوگا، اور یہ صحابہ کرام کے دور میں ہونا اور اب یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ تو تشریف فرما نہیں ہے، پردہ فرما گئے دنیا سے، اب میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ کیا یہ اس دور کے لیے حکم تھا، آنے والے دور میں ہیں یا اس دور میں ہیں، اس میں ہم لوگوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟
ایک تو نقطہ ہے، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر شہیر ہیں، حکیم الامت ہیں، تفسیر نعیمی آپ نے لکھی ہے، مشکات کی شرح میرات آپ نے لکھی ہے، تو تفسیر نعیمی میں سورہ آراف کی اس آیت کے تحت آپ نے ایک نقطہ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ نصرو کا مطلب، مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو قسموں کی مدد ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خادمانہ مدد اور ایک ہوتی ہے مخدومانہ مدد. یعنی مثال کے طور پہ ایک عام سی مثال سمجھے کہ باپ اپنی اولاد کی مدد کرتا ہے،
صحیح،
اور اولاد اپنے
باپ
کی مدد کرتا ہے.
بہت پیارا مدد.
حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کی مدد کرتا ہے، اس کے کام کرتا ہے نا حکمران،
صحیح.
اسی طرح رعایا اپنے حاکم کی مدد کرتی ہے. تو یہ جو رعایا کی مدد ہوتی ہے خادمانہ مدد،
اوکے.
اسی طرح اولاد کی باپ کی مدد کرنا یہ خادمانہ مدد، باپ اپنے اولاد کی مدد کرتا ہے وہ مخدومانہ مدد. تو دین کی،
ٹھیک ہے،
اللہ اور اس کے رسول کے دین کی، رسول خدا کی جو مدد کرنی ہے امتی، وہ کون سی مدد کریں گے؟ خادمانہ. یہ تو پہلی چیز ہے. اب خادمانہ مدد ہوتی کیسی ہے؟ وہ چھوٹے سے مختصر سے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین سے سچی محبت. رسول خدا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے دین لائے ہیں، اس دین کی قدر کرنا، اس سے محبت کرنا، اس پر عمل کرنا. پہلے خود یہ بھی مدد کے زمرے میں آئے گا، جب خود عمل کریں گے تو دین پر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی، نبی کی امتیوں کے بعمل ہونے والے جو افراد تھے ان میں زیادتی ہو جائے گی، دین کی مدد ہے. دوسری یہ کہ خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کا عمل کی تلقین کرنا، جس کا درس قرآن کریم کے متعدد آیات کے اندر آتا ہے، اور اس امت کی تو خصوصیت یہ بیان کی گئی مختلف آیات میں کہ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو دین خدا کی مدد ہے، رسول خدا کی مدد ہے. کہ نیکی کا حکم جو دیں گے وہ نیکی کون سی ہے؟ جو رسول خدا نے کہا نیکی وہ نیکی ہے، جو رسول خدا نے کہا برائی ہے وہ برائی ہے. تو ایک تو یہ کہ برائی کو برائی سمجھنا، نیکی کو نیکی سمجھنا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسے نیکی کہتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اسے برائی کہتی ہے. پھر اس سے بچنا اور دوسروں کو بچانا برائی سے، اور خود نیکی کرنا دوسروں کو کرانا، ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے. یہاں ایک دلچسپ ایک حکایت ہے، اور ہے بھی بڑی معتبر اور ذیشان کتاب کے اندر، شفا شریف. ہمارے سلسلہ بھی چونکہ فضائل مصطفیٰ ہے، تو اس حوالے سے تو شفا شریف کا جو مرتبہ ہے بہت بلند و بالا ہے. جب سے لکھی گئی علماء کے اندر مقبول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول کتاب، اور اس وہ بنیادی ماخذ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، آپ کے فضائل ہیں، آیات اور احادیث اور اقوال علماء اور صوفیہ اور ان کے حالات اس کے اندر ہیں. اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ الدین النصیحہ کے تحت، کہ دین جو ہے کیا ہے؟ خیر خائی ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خائی. تو یہ وہی نقطہ چل رہا ہے مدد والا، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی تو خیر خائی کرنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، لیکن ہم نے کیسی خادمانہ خیر خائی کرنی ہے. اس کے اندر پورے بڑے پیارے پیارے مضامین ہیں شفا شریف میں. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اسی مدد کے حوالے سے، کہ ایک خراسان کا بادشاہ تھا عمرو بن لیث، اور اس کا لقب مشہور تھا صفار. اس کا لشکر بہت بڑا تھا، یعنی اس وقت کی سمجھ لیں کہ جو فوجی تھے اس کے وہ بہت، یعنی کافی تعداد کے اندر تھے، بڑی تعداد کے اندر. مسلمان بادشاہ تھا عمرو بن لیث، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور دین کی محبت رکھنے والا اپنے دل کے اندر. ایک دن وہ پہاڑ کی جو ہے کسی ٹیلے کی چوٹی پر کھڑا ہوا تھا، اور یہ وہاں کا پرانے زمانے کا دستور رواج یہ ہوتا تھا کہ لشکر کو جمع کر لیا، خود کسی بلند جگہ پر چڑھنا ہے تاکہ ان سے کچھ وہ دیکھیں اور خطاب کرنا چاہیں تو کچھ خطاب کیا جائے. تو جب اس نے پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر اپنا لشکر دیکھا تو وہ تھوڑا سا نہیں تھا، بہت بڑا لشکر. اب جب اس نے مسلمان فوجیوں کی، اپنے لشکر کی اتنی بڑی تعداد دیکھی، تو اب دیکھیں وہ کیسا سلیم الفطرت تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں، دین کی قدر و منزلت کیسی تھی، یعنی کتنا نیک بادشاہ تھا. اور آج کل بادشاہ کے بغیر عام لوگ بھی ایسے نیک نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بھی، مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی نیک بنائے، اور عام مسلمانوں کو بھی نیک بنائے. تو اس نے کھڑے ہو کر نیت کی، کہ یہ سوچا، تمنا کی اور نیت کی کہ اگر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، مجھے یہ شرف ملتا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتا، اور اتنا بڑا میرا لشکر تھا، تو میں اپنی اس لشکر سے رسول خدا کی مدد کرتا. اللہ کے رسول کی اس لشکر سے مدد کرتا، یہ نیت کی. یہ واقعہ اصل میں خواب میں ہو رہا ہے، کسی نے انہیں خواب میں دیکھا تھا، وہ بخشے گئے تھے. پوچھا آپ کا سبب کیا ہے بخشش کا، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں ایک بار کھڑا ہوا تھا، میں نے یہ نیت کی، اللہ تعالیٰ نے میری سچی نیت کو قبول کیا اور اس کی جزا میں میری مغفرت فرما دی. تو اب دیکھیں، ایک تو وہ نیک یہ تھا کہ نیتیں کرنا بھی جانتا تھا، اچھی اچھی نیتیں کر رہا ہے. اچھی نیتیں اچھے دل میں پیدا ہوتی ہیں.
جی ہاں، قلب ادھر ہی متوجہ ہوا ہے نا، ورنہ غرور اور تکبر اور یہ وہ خود پسندی اتنا بڑا لشکر ہے.
لیکن آج کل افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان آیات کے واضح کلمات، جسے عزروہ ونصروہ کے اندر واضح پیغام ہے نا کہ مدد کریں،
ٹھیک ہے.
آج کل کے مسلمان تو آیات پڑھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں، ان آیات کا ترجمہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں، ترجمے کو ذہن میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف وہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ
اللہ
ہے
اللہ
جس کے اندر ان آیات کا مفہوم سرایت کیے اللہ ہوئے ہیں، اور وہ ایسی اچھی اچھی نیتیں کر رہا ہے، حضور کی خدمت کی، دین کی خدمت کی. تو ایک تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی نیت کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو یہ کتنا اجر و ثواب والا کام ہے، اور آج مسلمان اس سے پیچھے ہیں، اسی لیے بیرا روی بڑھ رہی ہے.
اللہ
مغربیت اور اس کی تہذیب کا اور معاشرتی بگاڑ کے اندر جو صورتحال نظر آتی ہے، تو سب کے سامنے کہ مسلمان نبی کی سنتوں سے دور ہو رہے ہیں اور غیروں کے طور طریقے، چاہے وہ کھینچ کھینچ کر انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں، قرآن و حدیث کے واضح احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے والے ہوں، انہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دین کی کمزوری کی وجہ سے پسند کرتی ہے. تو خادمانہ مدد کا جو میں نے شروع میں آپ سے بیان کیا تھا کہ اس کا پہلی شرط، پہلی چیز کیا ہے کہ خود عمل کریں. تو یہ ذہن بنائیں نا، اس کی نیت تو کریں کہ میں نے خود عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اب میں نے دوسروں کا عمل کرانا ہے. دوسرے کون ہیں؟ جو آپ کے قریب ہیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے اہل عیال ہیں. تو وہ لشکر کا جو بادشاہ تھا عظیم، عمرو بن لیث صفار رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تو اپنے پورے لشکر کے بارے میں یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو ان کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتا.
اچھا،
یہاں نقطہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی ایسا سوچا؟
بہت آپ نے دل پر یعنی دکھتی رگ پکڑی ہے. میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی واقعہ سن کر ظاہر ہے کہ ذوق تو پیدا ہوا، اور تھا کر کے نا ہم بھی یہ نیت کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم بھی ہوتے نا، ہمارے پاس بھی لشکر ہوتا نا، ہم بھی ایسی نیت کرتے. تو کیا اس ہماری اس یعنی خواہش کے پیچھے کوئی سچائی، اس کے تولنے کے لیے اس کی جینوئن، یہ واقعی جینوئن ہے یا اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، اس کی کوئی نشانی ہے کہ ابھی موجودہ دور میں میرا طرز عمل کیسا ہو؟ جیسے آپ نے اولاد کی طرف فرمایا ماشاءاللہ، تو کیا واقعی میں اپنی اولاد کو دین کی مدد کے لیے اور خادمانہ؟
دیکھیں، سچی اور نیت تو اصل میں دل کے اندر پختہ عزم کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے،
پختہ عزم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اور اگر وہ بس میں اس کے نہیں ہوتا، وہ اسباب جمع نہیں ہوتے، تو نیت کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن ایک عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکا سا خیال ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے نیت ہونی چاہیے نا، سوچ سمجھ کر اور دل کا پختہ عزم، وہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اس نیت کے جو تقاضے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے.
بھئی
یہ کھانا کھانے کی آدمی نیت کر لے کہ میں نے آج صبح کا ناشتہ کرنا ہے،
بلکہ
وہ رات کو نکلے گا ناشتہ لے جانے کے لیے، رات کو ناشتہ لے کر آئے گا، دودھ کا بھی انتظام کرے گا، آج کل چائے وغیرہ کے ذریعے سے ناشتہ ہوتا ہے، تو رات سے اس نے ناشتے کا اہتمام کرنے میں لگا ہوا ہے.
صحیح ہے.
کیا اس طرح دین کی خدمت کرنے کے لیے، دین پر خود عمل کرنے، دوسروں کو کرانے کے لیے، کیا ایسی نیت ہمارے اندر ہے؟ اب اس کی ایک مثال لے لیتا ہوں، اس پر خود ہی غور کرتے ہیں ناظرین، اور انہیں میں دعوت غور و فکر دے بھی رہا ہوں اس ذریعے سے پیغام کہ بچوں کے اعتبار سے ایک ہے نا کہ میں سارے لوگوں کی اصلاح کروں، سب کو دین کا خادم بناؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت خود بھی کروں، دوسروں کو بھی لگاؤں، یہ تو ایک عمومی اعتبار سے خیالات آ گئے.
ٹھیک ہے،
اپنے بچوں کے بارے میں ہم نے کیا کبھی سچی نیت کی اور انہیں اس کام پہ لگایا جو ہمارے بس میں ہے؟ ہوتا کیا ہے، صبح کے وقت دیکھ لیں، بچوں کو نماز کے لیے کون اٹھاتا ہے، اسکول جانے کے لیے کون اٹھاتا ہے؟
اللہ
ایسا ہے یا نہیں ہے؟
صحیح،
60 سال کی عمر میں جو ہے بچوں کو نماز کی کا درس دو، نماز کا حکم دو قرآن حدیث مبارک کے اندر.
ٹھیک ہے،
لیکن 7 سال کہاں، بچے جو ہے وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے اور والدین ہیں انہیں نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. اب اگر 5:15 بجے 5:30 بجے فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے اور جماعت کا وقت جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے، اس وقت بچوں کو اٹھانے کے لیے آپ خود نہیں اٹھ رہے، نہ خود اٹھ رہے نہ بچوں کو اٹھا رہے، یہ کیسے خادم صاحب ہیں دین کے؟ خود اپنے آپ سے ہمیں سوال کر لینا چاہیے، دین سے محبت ہوتی اور رسول اللہ کی سچی تعظیم جیسی ہونی چاہیے دلوں کے اندر. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضور کی تعظیم کس میں ہے؟ حضور کی اطاعت میں. حضور کی محبت ہے دل میں، حضور کی تعظیم ہے، لیکن جیسی کامل تعظیم ہمیں قرآن کریم کی آیات درس دے رہی ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں وہ درس مل رہا ہے کہ جو نبی نے شریعت لے کر آئے ہیں اس کی تعظیم کریں نا، اس سے بھی تو محبت کریں، یعنی حضور سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضور کے دین سے محبت کریں، حضور کے لائے ہوئے احکامات سے محبت کریں، ان پر خود بھی چلیں دوسروں کو بھی چلائیں۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی جو موجودہ زمانے میں اکثریت ہے وہ یعنی ان کو پرکھا جائے تو عمل کے اعتبار سے سچائی نظر نہیں آتی۔ اس حوالے سے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دنیا کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہی مثال کہ صبح 7 بجے 8 بجے اگر ہمیں آفس جانا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل روبوٹ کی طرح، جیسے کسی نے وہ الارم کی گھڑی نہیں ہوتی، الارم لگا کے رکھ دیں اور ٹائم پر جیسی سوئی آتی ہے الارم اٹھ جاتا ہے۔ تو آفس جانے کا جو وقت ہوتا ہے آدمی اسی طرح اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے جیسے اس کے اندر دنیا میں دنیاوی کام کاج کے لیے اس کے اندر الارم بھرا ہوا ہے۔ تو یہ الارم ہم نے خود بھرا ہے دنیا کے کاموں کے لیے، جس طرح اپنے ترجیح دے کر اپنے دل و دماغ کو دنیا میں معاف کر کے ہم نے اپنے اندر دنیا کا الارم لگایا ہے، اسی طرح اگر آخرت کا الارم لگا دیں گے تو صبح کے ٹائم نماز کے لیے آنکھ بھی کھلے گی، دوسرے کو نماز پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری کی ادا کرنے کا اس کو خیال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اس کی ذمہ داری کے موافق، جس کی جیسے ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی خود کوئی غافل اور قائل بنا رہے گا تو یہ سراسر اس کا قصور ہے۔ تو یہ واقعے کے اندر جو شفا شریف کا تھا، ایک تو دین کی خدمت کا درس بھی ملا، ساتھ ساتھ یہ درس بھی ملا کہ اپنے جو کوتاہیاں ہیں اس پر کفے افسوس ملنے کے ساتھ ساتھ توبہ تائب ہو کر خود بھی عمل کرنے کا ذہن بنائے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور قرب و جوار کے مسلمانوں کو جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، جہاں تک آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔
ماشاءاللہ، مرحبا۔ یعنی ترجیحی ترتیب کے اندر ہمیں اپنے گھر والوں کو، بالخصوص اولاد کو اور جو ہمارے اثر میں ہیں، ان کو ہمیں پہلے اپنی ڈکشنری میں، اپنی لسٹ میں پہلے رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اچھا مفتی صاحب، یعنی تعظیم کے حوالے سے تو آپ نے 2-3 آیات اور اس کے ماشاءاللہ تحت بہت پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیات قرآنیہ، اس کے حوالے سے کچھ بھی اگر مدنی پھول اور عطا فرما دے۔
دیکھیں، محبت تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی آپ کی جو ہستی ہے،
جی جی،
ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے،
ماشاءاللہ،
اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں،
اللہ،
اور اس کے جو مظاہرے ہیں، یعنی ایک اعتبار سے، یعنی اس کا جو درس ہے،
جی،
وہ قرآن کریم میں جا بجا نظر آتا ہے،
اللہ،
وہ جس پر ہم پچھلے 2 سلسلوں سے کلام کر رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی کلام ہو رہا ہے اور آگے کلام ہوتا رہے گا۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات بینات نازل کی ہیں اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعظیم کا، محبت کا، آپ کی ادائیں، ان کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں نظر آتا ہے۔ اس سے واضح طور پر یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے پیارے حبیب سے محبت فرماتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس احادیث مبارک میں بھی موجود ہے۔ بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والد اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل اس وقت ہوگا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہوگی۔
مرحبا۔
پھر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا یا عرض کیا کسی موقع پر کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت،
اللہ اللہ اللہ،
لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ،
زیادہ،
تو جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا، اب دیکھیں دلوں کی دنیا کیسے بدل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات نکلے ہیں، صرف ظاہری حالت نہیں بدلی، اندر دل کی دنیا بدل گئی، محبت تو دل میں ہوتی ہے۔
صحیح صحیح۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے مجھے محبت ہے۔ اور ہر صحابی کی سیرت میں درس ملتا ہے کہ ہر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بھی ہوتا اور فدائی بھی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کی برکت سے کیا ہوتا ہے، دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ظاہر بدلنا تو آدمی کا آسان ہے، اندر دل کے اندر جو معاملات ہیں وہ بدلنا بظاہر اتنا آسان نہیں، وہ بدلتے بدلتے بہت دیر لگ جاتی ہے، دل کی اصلاح کرتے کرتے، اس کی تربیت کرتے ہوئے۔ ایک تو اس روایت کے اندر یہ درس ملا حدیث مبارک میں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، تو فوراً وہ عرض کر رہے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ اندر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنی جان کی محبت پر ترجیح دے دی اور انہیں مل چکی ہے, تبھی تو وہ سچا اظہار فرما رہے ہیں. ایک اور روایت اسی سے ملتی جلتی یاد آ رہی ہے, حضرت قیلہ ایک صحابیہ ہیں اور مسجد نبوی شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے, وہ بھی جو ہے وہ کسی موقع پر ان کا آنا ہوا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت یہ تھی, خاصیت یہ ہے کہ آپ کے یعنی آپ کی نرمی بھی ہے, انسیت بھی ہے, صحابہ کرام کا جھرمٹ بھی ہے, وہ قریب بھی آتے ہیں, لیکن ان سب باتوں کے باوجود آپ کا روب بہت زیادہ,
اللہ اکبر,
اور نصرتو بالروب کے الفاظ حدیث شریف کے اندر ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے روب کے ذریعے سے مدد کی ہے. ہر آدمی یعنی ہر انسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آنکھیں جما کر آپ کو دیکھ نہیں سکتا, روب سے مروب ہو جاتا تھا. صحابہ کرام کا یہ حال رہتا تھا کہ کوئی نظریں جما کر آپ کو دیکھا نہیں کرتا تھا,
جبکہ اکثر و بیشتر
آخری
جی.
تو اب وہ جو حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں, تو جب وہ آئیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جس طرح پاؤں کو کھڑے کر کے ہاتھوں سے گہرا باندھ لیتے ہیں
اور احتبا
جس کو کہتے ہیں, اس سے ملتی جلتی صورت یہ, ایک روایت کے جو شارحین نے لکھا ہے کہ تقریباً وہی صورت ہے,
ٹھیک ہے,
اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چادر سے اپنے پاؤں کمر کے ساتھ باندھ لیں, یوں بیٹھیں یہ احتبا ہو گیا, ہاتھ کے گھیرے میں لے لیں اس کو بھی احتبا کہتے ہیں, اس سے ملتی جلتی صورت ہے. کر فسا کے غالباً الفاظ ہیں,
ٹھیک ہے.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور متفکر تھے, کچھ سوچ رہے تھے. اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ہی روب زیادہ, اور دوسرا یہ کہ جب آپ اتنے پیارے حسین انداز میں مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوں اور خود سوچ بھی رہے ہوں,
اللہ
یعنی کچھ چہرے پر سنجیدگی کے آثار بھی, تو اس سے مزید حضرت قیلہ جو تھیں وہ مروب ہو گئی. آپ کے سامنے نہیں تھی, کسی سمت سے آ رہی تھی, پیچھے سے یا دائیں بائیں سے. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح تشریف فرما اور متفکر دیکھا تو ان پر ایسا روب طاری ہوا کہ ان پہ کب کبھی طاری ہو گئی. اب ایک تو صنف نازک, دوسرا روب, اور روب بھی اعلیٰ درجے کا. تو جیسے کب کبھی طاری ہوئی تو کسی صحابی کی نظر پڑی اور جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسکینہ پر تو جو ہے وہ روب طاری ہو گئے, کب کبھی طاری ہو گئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھے بغیر فرمایا کہ یا مسکینہ علیک سکینہ, اے مسکینہ تجھ پر سکون نازل ہونا چاہیے, سکون اختیار کر, وقار کے ساتھ ٹھہر. جیسے یہ لفظ کہے وہ کہتی ہیں حضرت قیلہ کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اور ایک دم ایسا ہو گیا کہ جیسے نہ خوف نہ روب. تو اس سے بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں اس کے اندر کیسی تاثیر ہے کہ دلوں کی دنیا اس سے بدل جاتی ہے. آپ کی سیرت, آپ کے اقوال, آپ کے احوال, آپ کے فضائل, یہ پڑھنے کی دیر ہے, ہمیں پڑھنے چاہیے, اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان ہمیں اچھے اعمال کی طرف لے کے جائے, اور بے ادبی کے ساتھ نہیں, باادب طریقے سے. صرف فضائل اعمال کی بات نہیں, فضائل مصطفیٰ کے ساتھ فضائل اعمال, اس انداز کے اندر اگر ہم اعمال کا جو ہے وہ اس طرف بڑھیں گے تو اپنی آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کر سکتے ہیں.
ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے, کاش نظر کرم ہو جائے. وہ سب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے تو واقعہ آپ نے عرض کیا, کچھ اور سیرت مبارکہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے کوئی اور آپ نے گوشے شیئر کرنا چاہیں اس موقع پر کہ ان کی تعظیم کا, محبت کا انداز کیا تھا, کس طرح سے وہ جو ہے نا پروانے اس شمع پر نثار ہوا کرتے تھے, تو تاکہ وہ سٹائل ہم بھی اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں, ان آداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کریں.
اصل میں صحابہ کرام کی تو یعنی میں نے کہا نا ہر صحابی کیا ہے, شیدائی ہے اور فدائی ہے, وہ حضور کے تصور میں, محبت میں اور تعظیم میں ہی محو راہ کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ بس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں حق کے ترجمان سے ارشاد ہو اور ہم فوراً عمل کر لیں, اور حضور کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے, اور حضور کے جسم مبارک سے اور آپ کے جسم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکتیں حاصل کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود مسعود تھا اس کی کرنوں سے وہ روشن ہو رہے تھے, ان کا معاشرہ روشن تھا اور ابھی تک روشن ہے, اسلام کی جگمگ دنیا کے چپے چپے میں پھیل رہی ہے. تو جو اس زمانے میں جنہیں یہ صحبت ملی تو ان کے کیا کہنے, تو جن سے یہ محبت اور تعظیم کا درس مل رہا ہے یہ کیسے مل رہا ہے, صحابہ کرام ہی کی تو ارشادات ہیں اور آپ ہی کے تو اعمال ہیں جو کتب احادیث کی زینت بنے ہوئے. ایک صحابی رسول مشہور و معروف ہیں یہ واقعہ بھی یاد کر لینے والا ہے.
اچھا
میرے خیال میں تو ہر مسلمان کو یہ حفظ ہونا چاہیے. اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ پیارے پیارے فضائل مصطفیٰ کے مدنی پھول ہیں.
مرحبا مرحبا.
صحابی رسول میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور و معروف ہستی ہیں, اور اس اعتبار سے آپ کی جو ہے وہ امتیازی جو آپ کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے, آپ کا بچیوں نے استقبال کیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وہ اپنی جگہ پر ہیں. یعنی مدینہ کے جو مسلمان تھے جنہیں انصار کہا جاتا, دیکھیں پہلے آیا تھا نا نصروہ, مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کو کہتی کیا تھے انصار, انصار ناصر کی جمع, مدد کرنے والے. تو انصار کے پاس جب آپ تشریف لائے ہجرت فرما کر, تو سب سے پہلے جہاں آپ نے قیام فرمایا, جن کے گھر پر قیام فرمایا, وہ تو واقعہ ہجرت ہے نا تفصیلی, تو وہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری. اب اس زمانے میں ان کا گھر تھوڑا سا دو منزلہ والا تھا, اپنی اس کے کنسٹرکشن کے اعتبار سے جو چھال اور کھجوروں کے تنوں وغیرہ سے بنتا ہے. اب یہ جب آپ تشریف لائے اور جو ہے مہمان بنے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو ان کی تو قسمت جاگ اٹھی. اب سب سے پہلا دیکھیں ان کو تصور کیا آ رہا ہے, وہ اس فکر کے اندر ہیں کہ میں حضور کو نیچے کیسے ٹھہراؤں, میں نے خود نیچے رہنا ہے اور حضور کو کہاں ٹھہرانا ہے, اوپر والے حصے, یعنی میں اوپر جاؤں گا تو یہ میرا ادب گوارا نہیں کرتا. تو سب سے پہلے اس پاکیزہ تصور میں ماہ ہو کے حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اوپر تشریف جو ہے وہ لے کر آنا ہے, وہاں پر آپ نے رہائش اختیار کرنی ہے, میں نیچے رہوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ چونکہ صحابہ کرام کی کثرت رہے گی, ملنے جلنے والے لوگ آتے رہیں گے, تو میں اگر اوپر والی منزل میں رہوں گا تو تمہارے لیے کچھ آزمائش ہو سکتی ہے, اس طرح کا مضمون, لہٰذا مجھے نیچے والے حصے میں رہنے دیا جائے, تم بھلے اوپر چلے جاؤ. تو اب الامر و فوق الادب, یہ بھی ایک ضابطہ ہے, دل تو نہیں مان رہا تھا اوپر جانے کو, لیکن جب حضور نے فرمایا تو اب اوپر چلے گئے. ایک تو یہ دیکھیں, یہ تعظیم بھی ہے اس کے اندر, حضور سے محبت بھی ہے, حضور کی خدمت بھی ہے, ابھی سب سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب وہ جب اوپر آپ نے رہنا شروع کیا تو کھانا پکانے کے بعد جو ان کی زوجہ محترمہ تھی ام ایوب, اور یہ کھانا بھیجا کرتے تھے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تناول فرماتے تھے, اور جو کھانا بچ جاتا تھا جہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات لگے ہوتے تھے وہ واپس جاتا تھا, تو وہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت ابو ایوب انصاری اور ام ایوب ان کی علامت دیکھیں, ان کی محبت دیکھیں اور تعظیم دیکھیں, اور حضور سے برکت حاصل کیسے کر رہے ہیں, وہ نشانات کو تلاش کر کر کے اس جگہ سے کھاتے تھے, تاکہ جہاں حضور کی مبارک انگلیاں لگی ہیں وہ والا کھانا ہمارے
بدن
وجود کا حصہ بن جائے. یہ بھی محبت اور تعظیم. پھر ایک بار کا واقعہ یہ ہوا کہ اوپر ان کا کوئی مٹکا رکھا ہوا تھا.
اچھا.
کہہ رہے ہیں یہ ہوا یہ کہ مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی جو ہے وہ بکھرنا شروع ہوا. اب وہ ظاہر بات ہے کنسٹرکشن تو اس وقت کی تھی. تو چھت ایسی نہیں تھی جو پانی کو روکتی, نیچے آ سکتا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا باعث بن سکتا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ادنا سی تکلیف دینے کا خیال بھی کسی صحابی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا تھا, فوراً فکر مند ہوئے اور پریشانی کے عالم میں جو گھر میں لحاف تھا وہ لے کر آئے, جلدی جلدی پانی کو اس کو لحاف کے اندر خشک کیا کہ کہیں پانی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو. تو اس واقعے کے اندر, یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, شفا شریف کے اندر بھی ہے اور بھی کتابوں کے اندر ہے, یہ درس ملتا ہے کہ حضور کی خدمت کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے, آپ سے محبت کیسی ہونی چاہیے, آپ کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے, آپ کے وجود مسعود سے کیسے برکتیں حاصل کرنی چاہیے. تو ہمارے یہاں جو تبرکات کا ایک سلسلہ ہے,
جی الحمدللہ,
کہ تبرکات کی ہماری نظروں میں قدر و منزلت ہوتی ہے, اس سے محبت ہوتی ہے, اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک دنیا کے بہت سارے گوشوں میں تشریف فرما ہوتے ہیں, ان کی زیارتیں ہوتی ہیں, تو یہ سب اہل ایمان کا حصہ ہے, نبی کے اس شاق کا حصہ ہے, اور یہ ہماری آخرت کا حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ ذخیرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا.
مرحبا ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ بہت پیارا آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا. مصحف اس پر بھی اگر ایک دن ہی میں چاہوں گا کہ وقت تو ختم ہی ہو گیا, ایک آدھ منٹ ہی رہ گیا ہوگا, کہ یعنی عشق اور محبت اور حقیقی عشق حقیقی محبت حقیقی تعظیم, اور یہ جو امر جو ہے نا ادب پر فوقیت رکھتا ہے, اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرما دیں کہ جب محبت جو تقاضا کرتی ہے اس میں شریعت مطہرہ کا اگر حکم آڑے آ جائے گا تو اس میں ہم اپنی عقل کا دخل دیں گے, اپنی محبت کے جو ہمارے نکات ہیں ان کا دخل دیں گے, یا شریعت مطہرہ کے احکامات جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے. جو بعض اس طرح کے آزاد فقیر اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں ان کے لیے بھی کیا اس میں کوئی مدنی پھول ہے؟
دیکھیں انسان کوئی بھی چیز مسلمان جو ہے وہ تو شریعت کا تابع ہوتا ہے، تو یعنی عشق کی حالت جس کا تقاضا ہمیں ہمارا دین کرتا ہے کہ نبی کی محبت ہو اور بڑی شدید محبت ہو اور عشق ہو اور بھرپور عشق ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ سب کچھ ہمارا کس کے دائرے میں ہوگا؟ دین کے دائرے میں ہوگا. اپنی عقل سے ہم عشق کی کوئی نیا نیا تقاضے کو گھڑ کے اس پر عمل کرنا شروع کریں اور وہ ہے خلاف شریعت، یہ جائز نہیں ہے. اب صحابہ کرام کی سیرتوں سے اس کا بھی درس ملتا ہے. مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک باغ کے اندر، حدیث کی کتابوں میں ہے، ایک باغ میں اونٹ تھا. مالک جو صحابی تھے وہ اس اونٹ کے ذریعے سے پانی وغیرہ باغ میں ڈالا کرتے تھے اور شراب ہوتا تھا. وہ اونٹ دیوانہ ہو گیا، یعنی ایک دم پاگل ہو گیا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، ایک کونے میں جا کے کھڑا ہو گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے شکایت کی کہ اونٹ کا یہ حال ہو گیا، باغ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، پانی دینے کا ذریعہ تھا وہ بالکل دیوانہ ہوا پڑا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا معاملہ کہ آپ کی رسالت جو ہے انسانوں پر بھی عام، جنات بھی اس کے ماتحت، فرشتے بھی، اسی طرح جمادات، نباتات، حیوانات سب ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تشریف لے کر گئے، اور جب آپ نے باغ میں قدم رنجا فرمایا تو کسی نے کہا کہ آپ اس کے قریب نہ جائیں، یہ دیوانہ ہوا ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے قریب گئے تو وہ اونٹ آپ کے قدموں میں سجدے میں گر گیا. اب دیکھیے جانور بھی آپ کو جانتے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، سر آپ جو ہے اونٹ نے زمین پہ رکھ دیا. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا، یعنی اس کی شرارت ختم ہو گئی، اونٹ کی جو دیوانہ پن تھا وہ ظاہر ہو گئی، اور آپ نے پکڑ کر اس کے مالک کو حوالے کر دیا. صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو تمنا ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، جب اونٹ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہم پر تو یہ زیادہ حق ہے آپ کو سجدہ کریں تعظیم کا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کے لیے جائز نہیں. تو دیکھیں عشق کا تقاضا یہ تھا نا کہ وہ سجدہ کرتے، لیکن اپنے عشق کو انہوں نے شریعت کے حکم کے سامنے جو ہے وہ
ترک کر دیا
عشق کے اس تقاضے کو جو خلاف شریعت تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت میں، چاہے وہ عشق کی جو ہے منزلوں کے اندر آدمی ہو اور بھرپور عشق کا تقاضا کچھ بھی ہو، اس کو ہم نے لے کے کہاں آنا ہے؟ شریعت کے ضابطے کے تحت دیکھنا ہے. حکم شریعت کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، اور خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر اس تقاضے کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. ویری ایمان فلورشنگ الحمدللہ ڈسکورس. مزید اس طرح کی محبت بڑھانے والی، ایمان بڑھانے والی، مضبوط کرنے والی پیارے پیارے مدنی پھولوں اور گفتگو کے لیے سلسلہ کی اگلی اقساط دیکھنا مت بھولیے گا. اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل مدنی، مزید مدنی پھولوں کے ساتھ اگلی اقساط میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.
تیرے تو بس غیبِ تنہائی ہے بری، تیرے تو بس غیبِ تنہائی ہے بری. حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.